فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو. اے کاش اس فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے جب بھی ہم کسی مسجد کے پاس سے گزریں تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایاز محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، پھر ترقی کرتے کرتے محبوب ترین وزیر بن گیا. اب ایاز کی اس طرح سے ترقیاں یہ حاسدین درباری کو ایک آنکھ نہ بھاتی. وہ موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم ایاز کو محمود کی نظروں سے گرا دیں. آخر کار ان کو ایک موقع مل ہی گیا. ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ وہ روزانہ مخصوص وقت کے لیے ایک کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر وہاں پر گزارنے کے بعد واپس آ جاتا. اب درباریوں نے محمود کے کان بھرے کہ ہو نہ ہو ایاز نے اس کمرے میں شاہی خزانے میں خرد برد کر کے مال جمع کر رکھا ہے، جسے وہ دیکھنے کے لیے اس کمرہ خاص میں جاتا ہے اور وہ اس کمرے کو تالا بھی لگا کے رکھتا ہے، کسی اور کو داخل بھی نہیں ہونے دیتا. محمود کو اگرچہ ایاز پر مکمل اعتماد تھا، لیکن درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ ایاز کے کمرہ خاص کا تالا توڑو، اب وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے. اب وزیر اور وہ دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے، مگر وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خزانہ تو بڑی دور کی بات، وہاں ایک پرانا بوسیدہ لباس اور چپلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اب محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں اور خود کو جو موجودہ ترقی پر میں فائز دیکھتا ہوں اس پر فائز رہ کر تکبر کرنے سے بچتا ہوں. یعنی کہ جب یہ میں پرانا لباس، جب یہ میں پرانی چپلیں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں کن حالوں میں آپ کے پاس آیا تھا، اس طرح مجھے اپنی وہ اوقات یاد رہتی ہے. چنانچہ اب جو مجھے دربار میں اعلیٰ منصب حاصل ہے، آپ کی نظروں میں ایک مقام حاصل ہے، اس کی وجہ سے میں تکبر میں مبتلا ہونے سے بچا رہتا ہوں. یہ باتیں سن کر محمود کی نظر میں ایاز کا مقام مزید بڑھ گیا اور حاسدین درباری اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد نے کبھی کسی کو ترقی نہیں دی. حسد کہ دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ دوسروں سے نعمتیں چھین جائیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انسان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. مثلا حاسد جو ہوتا ہے اس کے تعلقات کسی سے بھی خوشگوار رہتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ اس کی منفی سوچ کی وجہ سے وہ ہر ایک سے حسد اور بدگمانی میں مبتلا ہونے لگتا ہے. حاسد ذہنی انتشار کا شکار رہتا ہے، یکسوئی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھ لیا جائے کہ جو بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہو یا ہارٹ کا مریض ہو، اس پر یہ طعن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ بھی کسی سے حسد کرتا ہوگا تو ہی ایسا ہوا ہے. حسد کرنے سے یہ بیماریاں ضرور پیدا ہو جاتی، لیکن صرف حسد کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، تو یہ ٹینشن کا نتیجہ ہوتی ہے. ٹینشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. بہرحال حاسد دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اسے ذلیل کروا دوں. کبھی اس کے ٹانگیں کھینچتا ہے، کبھی جناب لوگوں کے درمیان اس کی غیبتیں کرتا ہے، کبھی بدگوئی کرتا ہے، کبھی عیب اچھالتا ہے، کبھی تہمتیں لگاتا ہے. اس وجہ سے اسے جواباً احترام نہیں ملتا. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب لوگ جب حاسد سے نفرت کرتے ہیں تو اسے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے. چنانچہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی کی تقریب ہو، تو وہ حاسد کو یا تو بلاتے نہیں، یا پھر بلاتے ہیں تو خوش دلی سے نہیں بلاتے، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت پیدا کر چکا ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ دوسروں کے دکھ میں شریک نہیں رہے گا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھے گا، ان کی غمخاری نہیں کرے گا، تو جب یہ مبتلا رنج و مصیبت ہوگا تو اس کی بھی خیر خواہی کو، اس کی بھی غمخاری کو کوئی کم ہی آئے گا. اسی طرح سے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جب افراد کے درمیان حسد پیدا ہونے لگے، اس معاشرے میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے، تو معاشرہ گویا کے درندوں کا جنگل بن کر رہ جاتا ہے، جہاں پر ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کی، دوسرے کو کھانے کی، دوسرے کو چیرنے کی کوشش کرتا ہے. اس درندوں کے جنگل میں پھر انسان خوش کس طرح رہ سکتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، حسد دنیاوی طور پہ بھی تباہ کن، اخروی طور پہ بھی تباہ کن، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے نیکیوں کو. حسد معاشرتی طور پر بھی تباہ کن. اب اتنے سارے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا سبب بننے والی یہ شے حسد کیا یوں ہی بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں؟ جی، اس کے اسباب ہوتے ہیں. مثلا بعض اوقات حاسد کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کسی کو ملے تو ملے، میرے اس دشمن کو نعمت نہیں ملنی چاہیے، یا نعمت حاصل ہے تو چھین جائے. یا حاسد کسی پر اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کو ایسی نعمت حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پلہ ہو جائے، یا اس سے اوپر کا منصب پا جائے. اسی طرح بعض اوقات کسی کے پاس کوئی نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہ حاسد شخص اس شخص کی نعمتوں کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے یہ نعمت چھن جائے، اگر اس کی یادداشت چلی جائے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اگر اس کا برین ہیمرج ہو جائے، اگر اس کا فلاں حادثہ ہو جائے، اگر یہ بدنام ہو جائے، تو اس سے یہ منصب جاتا رہے گا اور مجھے مل جائے گا. یہ رکاوٹ سمجھتا ترقی میں. بہرحال تو اب یہ نعمتیں دوسروں کے پاس دیکھ کر جلنا, کوڑنا, سلگنا, حسد کرنا, اس کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے بغض و عداوت. جب کسی شخص کو کسی سے کوئی رنج یا غم پہنچتا ہے تو اسے تکلیف دینے والے پر غصہ آتا ہے, پھر وہ اپنا غصہ سامنے والے پر اتار نہ سکے, اب دل میں بغض و عداوت اور کینہ یہ جڑ پکڑ لیتا ہے. اب یہ علاج نہیں کیا, کینے کا, بغض کا علاج نہیں کیا, اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بغض و کینہ تن آور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دشمن کی غمی پر اسے خوشی ہوتی ہے اور دشمن کی خوشی پر اسے غمی ہوتی ہے. چنانچہ جب دشمن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اس کے جواب میں یہ حاسد اس کی خوشی پر غم محسوس کرتا ہے, اور اس کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے. تو اب بغض و کینہ کے ساتھ ساتھ حسد جیسے ہلاکت خیز باطنی مرض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اب باقی زندگی سازشیں کرتے, جلنے کوڑنے میں اور یہ خبریں تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھین جائے, اس کی عیب جوئیاں کرنا, اس کے عیب اچھالنا. اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بخوبی دیکھی جا سکتی, بہت زیادہ, کہ کسی کو اپنے رشتہ دار سے بغض و عداوت اگر ہو جائے تو اب رشتہ داری کو پسے پشت ڈال کر اس طرح کی حاسدانہ تمنائیں کرنے لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا کاروبار, زمینیں, فصلیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں, اس کی نوکری ختم ہو جائے, اس کے ہستے بستے گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جائیں, یا اس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو یا حادثہ ہو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں, یہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے, یا اس کے گھر میں ایسا ڈاکہ پڑے کہ اس کے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہے, یہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے, یہ لوگوں کا محتاج ہو جائے, اس کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے. اب جب اس کی یہ تمنائیں کسی حد تک پوری ہو جائیں کہ دشمن پہ کوئی مصیبت آ جائے, اب یہ خوشی محسوس کرتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہوں کہ کل آپ پر بھی وہی مصیبت آ سکتی ہے. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور بعض کا تو حاسد کچھ قدم آگے بڑھ جاتا ہے, خود سازشیں کرتا ہے, اس کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیتا ہے, اس کے گھر چوری کروا دیتا ہے, کسی شخص کو پیسے دے کر اسے قتل تک کروا ڈالتا ہے, اور پھر شیطان بیٹھا ہسرا ہوتا ہے, اور ابلیسیت کا رقص ہوتا ہے کہ جب یہ دشمنی نسل در نسل در نسل چلتی رہتی ہے. جی ہاں, دشمنیاں ہوتی ہیں, خاندانوں میں ہوتی ہیں, گروہوں میں ہوتی ہیں. ان دشمنیوں کا پس منظر جن لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی, جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی, انہوں نے اکثر پس منظر یہ نکالے کہ معمولی سی وجہ تھی, ایک شخص کا ایک شخص سے معمولی سی بات پر کوئی جھگڑا ہوا, کوئی تکرار ہوئی, وہیں سے شیطان نے آگ جلا دی, دیا سلائی لگا دی. اس کے بعد اس آگ کو بھڑکانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا, لوگ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتے. تمنا کرنی چاہیے کہ ہمیں نیک اولاد ملے جو ہمارے جانے کے بعد ہمیں اصال ثواب کرے, ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے, اور دشمنیاں پالنے والے اپنے پیچھے ورثے میں دشمنیاں چھوڑ کے جاتے ہیں, قتل و غارت چھوڑ کے جاتے ہیں. سوچئے تو صحیح, کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟ دشمن کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟ منافقت کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟ گناہوں بھری زندگی کیا دے کے جا رہے ہیں اولاد کو؟ بغض و کینہ کیا دے کر جا رہے ہیں اولاد کو؟ ناجائز مقدمات. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی ہوش کیجیے. اگر آپ بھی خدا نخواستہ اسی طرح کی کسی دشمنی میں مبتلا ہیں، تو چند معزز افراد کو بیچ میں ڈال کر صلح کر لیجئے، اور صلح کے شرعی تقاضے بھی پورے کر لیجئے، آپ بھی سکھی رہیں گے، اور جو آج آپ کا دشمن ہے کل آپ کا دوست بن جائے گا، وہ بھی سکھی رہے گا. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بلند مرتبے پہ دیکھ کے، بلند منصب پہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے اندر پھولتا ہے کہ جناب میرا کوئی اس وقت ہم پلہ نہیں، کسی سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جناب کوئی میری صلاحیت جیسا نہیں ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص نچلے طبقے سے ترقی کرتا ہوا اوپر آ رہا ہے، اور اس کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ترقی کرتے 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 مجھ سے بھی بلند مرتبے پہ فائز ہو جائے اور میری حیثیت ڈی گریڈ ہو جائے، میں پھر نچلے منصب پر آ جاؤں. اس وجہ سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. بعض اوقات تکبر ہوتا ہے، تکبر بھی حسد کرواتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ دوسروں پہ برتری چاہنا. آج جس کو حقیر جانتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں مجھے سمجھانے آتے ہو، میرا تجربہ بہت، میرے پاس مال بہت، تو کون ہے؟ اس قسم کی باتیں جس سے کی ہوتی ہیں، کل جب اس کو ترقی کا چانس ملتا ہے اور اس ترقی کے نتیجے میں وہ کل اگر ہمارے برابر آ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو جائے، تو اب اس تکبر کی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس شخص کو نعمتیں نہیں ملنی چاہیے تھی، اس شخص سے یہ نعمتیں چھن جائیں، تاکہ کل ہم اس کو حقیر جانتے تھے تو کل بھی ہم اس کو حقیر ہی جانیں. یہ تکبر ہمیں حسد میں مبتلا کروا دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات احساس کمتری ہوتا ہے. اب احساس کمتری جب ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں کر پاتا، اور پھر دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر جلتا کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ ترقی کر گیا، وہ ترقی کر گیا، اس کو تو ملنی نہیں چاہیے تھی، اس کو بھی نہیں ملنی، مجھے نہیں ملی تو اس کو کیسے مل گئی ہیں جی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہر شخص اپنے نصیب کا پاتا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، جو مل گیا اس پر خوش ہوں. اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ وہ ترقی کر سکیں جو آپ کے کلاس فیلو نے کر لی، جو آپ کے رشتہ دار نے کر لی، تو آپ صبر کا دامن تھامیے. آپ حسد کے دامن میں کیوں جا چھپتے ہیں؟ اگر آپ میں دم ہے، آپ میں صلاحیتیں ہیں، آپ میں ابیلٹی ہے، آپ بھی کوشش کیجئے. تو آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے ماموں زاد نے، آپ کے پھوپھی زاد نے، آپ کے تایا زاد نے ترقی پائی، تو وہ جس راستے پہ چل کر کوشش کر کے اس نے ترقی پائی ہے، آپ بھی اس راستے پہ چلیے محنت کے، کوشش کے، آپ بھی ترقی پا جائیں گے. اگر مقدر میں ہوا تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نکلے یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات دل کی گندگی یہ بھی حسد کا سبب بنتی کہ بعضوں کی سوچ عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، مسکراتا دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ جب کوئی مسکرا رہا ہو، کوئی بچہ مسکرا رہا ہو، ان کے منہ پر ایسا لگتا ہے 12 بج گئے ہوں، رونے والا منہ بن جاتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ ارے وہ خامخواہ ہنسی جا رہے، خامخواہ مسکرائی جا رہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، خالی غم میرے لیے رہ گئے. ارے میرے بھائی، دنیا میں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں. آپ کس صف میں کھڑے ہوئے، یہ آپ کے مقدر کی بات ہے، آپ کی کوشش کی بات ہے کہ آپ خوشیاں ملنے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے یا غم ملنے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے، جن کو نعمتیں ملی آپ ان میں شمار ہوتے ہو یا جن کو نعمتیں نہیں ملی آپ ان میں شمار ہوتے ہو. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، کسی کی نعمتوں پر یہ جلنا، یہ کڑنا، یہ اس سے نعمت چھین جائے. رب تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے کہ ایک شخص کو ایک نعمت ملی، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، آپ کیوں جل بجھ رہے ہیں، آپ کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ اس کا مقدر تھا، اس کی کوشش تھی، رب تعالیٰ عز و جل نے اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب عطا فرمایا. آپ کو صدمہ کیوں ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پسے پشت یہ اعتراض نہ بن جائے کہ میرے رب نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی؟ تو معاذ اللہ کہ اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق پر یہ اعتراض کرنے کی جرت کریں گے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں دی؟ وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ جس کو جو چاہے دے، جس کو جو چاہے نہ دے، میرے رب کی مرضی پر اپنی مرضی فنا کر دیجیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزری؟ انہوں نے اس شخص کی کیسی گزرے گی کہ دنیا کا کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے! پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ کیسے کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ ان کا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو رب تعالی کی رضا میں فنا کر دیا ہے کہ جو میرے رب کی رضا وہی میری رضا، جو میرے رب کی مرضی وہی میری مرضی. تو دنیا کا کون سا کام ہے جو میرے رب کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے؟ تو چنانچہ یہ وہ کام ہے کہ جو میری مرضی، کیونکہ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی، میں اس کی رضا پہ راضی ہو گیا، اب دنیا کا ہر کام گویا کہ میری مرضی سے ہوتا ہے. تو ایسی سوچ ہوا کرتی تھی. اے کاش ہم بھی یہ سوچ بنائیں کہ جس کو نعمت ملے، تکلفن ہی صحیح، آپ کو برا ضرور لگے گا، شیطان کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ شیطان کو جھٹکی ہے نا، آپ شیطان کو جی آیا نو کہہ کر اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹھ یہاں پر اور میرے دل کو کریدنا شروع کر دے، میرے دل کو چیرنا شروع کر دے، اس پہ نشتر چبو تاکہ میں مزید حسد کی آگ میں جلوں. اور پھر میرے بھائیو، اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا علاج ہم نے خود ہی کرنا ہے. اس کا علم حاصل کیجئے، حسد اس کے علاج جاننا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق، فتاوی رضویہ کے مطابق فرض ہے. امراض باطنیہ کا جاننا، اس کا علاج یہ جاننا فرض ہے. کیا ہم نے یہ فرض علم حاصل کر لیا؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ حسد بری چیز ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ حسد دنیا میں آخرت میں برباد کروا دیتا ہے، پھر بھی ہم اس کو اپنے دل میں جگا دیں؟ ایک شخص جو دنیاوی اعتبار سے ہمارا دشمن ہو، آپ اس کو گھر کے اندر مہمان بنا کر رکھنا شروع کر دیں گے؟ وہاں تو عقل کام کرتی ہے کہ نہیں جی، میرا دشمن ہے، میں اس کو گھر میں نہیں آنے دوں گا. تو جو واقعی دشمن ہے، شیطان، جی ہاں، کھلا دشمن، اس نے تو دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے. جب وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ آتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی حسد کی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی تکبر کی سواری پہ بیٹھ کے، کبھی بغض و کینہ کی سواری پہ بیٹھ کر، اور کبھی بدگمانی کی سواری پہ بیٹھ کر، تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس طرح تو چاہے، اس میں بغض و کینہ کا درخت لگا، اس میں حسد کی تباہ کاریاں مچا، اس میں تکبر کی پستیوں میں مجھے گرا دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش کیجیے، یہ دشمن، اس سے بھلائی کی امید قطعاً نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی ہمیں رسوا کروائے گا، آخرت میں بھی پھنسوائے گا۔ اے کاش ہم اس دشمن کے وار کو سمجھ جائیں، اللہ تعالی کی نعمتوں کی خود بھی قدر کریں۔ جب کسی کو نعمت ملے تو دل چاہے نہ چاہے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں کہ آج اس کو نعمت ملی، کل وہی نعمت، ویسی ہی نعمت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کی نعمت پر جلنے کوڑنے سے، حسد کرنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فبأی آلائی ربکما تکذبان۔
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟